سیلیبریٹیز اور علماء کرام کے آڈیو ویڈیو بیانات ملنے کا پتہ جامع مسجد صدیق اقبال اسلام کرنگی مارک کراچی فون نمبر 03221899 نیز ہمارے پاس ڈاؤن لوڈنگ کی سہولت بھی موجود ہے.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت الفتن وبالبدع وصلبت أصحابي فليظهر العالم علمه وإن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی گرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی جان تھی ایک سو وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی. میرے واجب الاحترام قابل سب احترام دوستوں اور ساتھیوں, یہ جلسہ چوک قریشی کی عظیم شان دینی درسگاہ میں سلامہ کانفرنس کے عنوان پر آج 4 اپریل 1993 میں ہو رہا ہے. ضلع مظفر گڑھ کے اس قصبے میں میں پہلے بھی کئی مرتبہ حاضر ہو چکا ہوں. میرے بھائیوں, یہ شوال کا مہینہ ہے. ابھی چند روز پہلے رمضان المبارک گزرا ہے. شوال کے مہینے میں اسلام کا ایک بہت ہی اہم واقعہ پیش آیا اور وہ واقعہ ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا. اور یہ بات بہت المیہ کی ہے کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو مولوی بھی پریشان ہو جاتا ہے, فوج بھی پریشان ہو جاتی ہے, پولیس بھی پریشان ہو جاتی ہے کہ حضرت حسین کی شہادت ہوئی, حضرت حسین کی شہادت برحق ہے, ان کی مظلومیت برحق ہے. لیکن جس شخص کے لیے ساری دنیا کے سردار نے فرمایا کہ قیامت تک جو شخص شہید ہوگا اس کا سردار میرا چچا حمزہ ہوگا, پیغمبر کے چچا کی شہادت پر, پیغمبر علیہ السلام کے انتہائی قریبی عزیز کی شہادت پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے, حضور علیہ السلام مغموم ہوئے, حضور علیہ السلام نے دکھ اٹھایا, حضور علیہ السلام رنجیدہ خاطر ہوئے, حضور کی آنکھوں سے آنسو آئے. لیکن آج کتنا بڑا المیہ ہے کہ کہ اس شہیدوں کے سردار کی شہادت کا مہینہ گزر رہا ہے, کسی کو علم نہیں. ان کی شہادت شوال المکرم کے 15 تاریخ کو ہوئی, کسی آنکھ سے آنسو نہیں بہتا, کوئی مولوی پریشان نہیں ہوتا, کوئی چودھری پریشان نہیں ہوتا, کوئی آدمی ان کے دکھوں پر نہیں روتا, کوئی شخص حضرت حمزہ کی شہادت پر غم اور رنج کا اظہار نہیں کرتا, حتیٰ کہ کسی کو ان کی تاریخ کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کب شہادت ہوئی. آخر کیا وجہ ہے کہ حضرت حسین کی شہادت پر ساری دنیا پریشان ہو, حتیٰ کہ نقش امن بھی پیدا ہو, حتیٰ کہ ساری دنیا زیر و زبر ہونے کو آ جائے, ریڈیو بھی, ٹیلی ویژن بھی, مولوی بھی, پیر بھی, چودھری بھی, خطیب بھی پریشان ہو, لیکن سید الشہداء جس کو دنیا کے سردار نے شہیدوں کا سردار کہا ہے, جس کی لاش کے ٹکڑوں پہ پیغمبر نے آنسو بہائے, جس کی لاش کے ٹکڑے ایک گوشت کی کٹے ہوئے گوشت کی شکل میں کپڑے میں باندھے گئے, اس کی شہادت پر کبھی جلسہ نہیں کرتے آپ, اس کی شہادت کے عنوان پر آپ کبھی کانفرنس نہیں کرتے, اس کی شہادت پر آپ کو کبھی دکھ نہیں ہوتا. اسلام کی ساری تاریخ شہیدوں سے بھری ہوئی ہے. اسلام کی تاریخ صرف حضرت حسین کی شہادت ہی سے عبارت نہیں, بلکہ اسلام کا سارا دامن قربانیوں کے خون سے آلود ہے. حضور علیہ السلام کی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں 256 صحابی شہید ہوئے اور آپ کی خلافت راشدہ کے پورے دور میں جو 50 سال تک محیط تھا اس میں 27,000 صحابی شہید ہوئے, لیکن ان سارے شہیدوں نے ہم نے صرف حضرت حسین کو یاد رکھا اور کسی کو یاد نہیں رکھا. ایک آدمی مدینہ منورہ میں شہید ہوا, صرف مدینہ منورہ میں نہیں بلکہ مسجد نبوی میں شہید ہوا, صرف مسجد نبوی میں نہیں بلکہ پیغمبر کے مسلے پہ شہید ہوا, صرف مسلے پہ نہیں بلکہ نماز فجر میں شہید ہوا, اور نماز فجر ہی میں نہیں بلکہ محراب پیغمبر میں شہید ہوا. اس کی شہادت کا بھی کوئی پتہ نہیں. اور ایک اور آدمی مدینہ میں شہید ہوا اور اس کی شہادت کا گواہ دنیا میں سب سے نرالا ہے, شہید مدینہ میں ہوا. دنیا میں جتنے بھی شہید ہیں ہر شہید کی گواہی وہ میدان دے گا جس میں وہ شہید ہوا, لیکن جو مدینہ میں شہید ہوا دوسرا آدمی وہ ایسا مظلوم ہے کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ قرآن پہ گرا اور قیامت کے دن گواہ کے طور پر اللہ کا قرآن میدان عدالت میں آئے گا کہ میرے اور آپ پر اس کے خون کے قطرے بہے. ہم نے اس شہید کو بھی فراموش کر دیا. قیامت کے دن مسجد نبوی کا محراب اور مصلی یہ کہے گا, اے اللہ میں تیرے نبی کے سجدوں کا بھی گواہ ہوں اور میں فاروق اعظم کے خون کے قطروں کا بھی گواہ ہوں. ان کی شہادت پر کوئی آنکھ نہ روئے, ان کی شہادت پر کوئی اجتماع نہ ہو. یہ المیہ میرے بھائیوں, حضرت حمزہ کی شہادت اسی مہینے میں ہوئی جو مہینہ جا رہا, اور بڑی المناک شہادت ہوئی, بڑے درد انگیز اثرات ہوئے, اور جنگ احد اسلام کی تاریخ کا ایسا مارکا ہے کہ جس میں پیغمبر علیہ السلام کے 70 رفقا شہید ہوئے. کتنے صحابی شہید ہوئے. میں چاہتا ہوں کہ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں آپ کے سامنے شہادتوں کی داستان بیان کروں, شہادتوں کا تذکرہ کروں, خون کے قطرے پیش کروں اور خون میں آلود ٹکڑے پیش کروں, خون آلود کپڑے آپ کے سامنے رکھوں اور ان کے زبانوں سے جاری نغمہ توحید آپ کے سامنے پیش کروں, ان کے جسم کے ٹکڑے فضاؤں میں بکھر گئے لیکن انہوں نے کلمہ نہیں چھوڑا, ان کی لاشیں خون آلود ہو گئی کلمہ نہیں چھوڑا, بچے یتیم کرا لیے کلمہ نہیں چھوڑا, احد کے پہاڑ پہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں لیکن ان کے خون کے قطروں سے بھی پیغمبر کے کلمہ وحدت کی آواز آ رہی ہے. وہ ایسے مقدس لوگ, ایسی مقدس جماعت جن کی قربانیاں قابل فخر, قرآن کی آیتوں پہ غور کرو اور یہ لوگ اسی کے مصداق تھے. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا, کہ اللہ نے ان کو جہاد کی اجازت دے دی کہ جاؤ تم پہ ظلم ہوا تمہیں جہاد کی اجازت. قرآن نے کہا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ, اے صحابیوں اس وقت تک جنگ لڑو جب تک فتنہ کی بنیادیں ختم نہ ہو جائیں. قرآن نے کہا وجاہدو فی اللہ حق جہادی, کہ جہاد کا حق ادا کرو جس طرح حق ادا کیا جاتا. اور اس آیت میں فرمایا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت کی اور جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا, وقوزو فی سبیلی, اور میرے راستے میں جنہیں مارا گیا, میرے راستے میں جنہوں نے اذیتیں اٹھائی, میرے راستے میں جو ذبح کر دیے گئے, میرے راستے میں جن کے ٹکڑے کر دیے گئے, میرے راستے میں جن کے بچے یتیم ہو گئے, میرے راستے میں جن کی بیوی اور بیوہ ہو گئی, میرے راستے میں جنہوں نے گھر بار لٹا دیے, میرے راستے میں جنہوں نے حویلیاں اجاڑ دی, میرے راستے میں جنہوں نے دکانیں الٹا دی, میرے راستے میں جنہوں نے کھڑی فصلیں تباہ کر ڈالی, میرے راستے میں جنہوں نے دکانوں کے سامان لٹا دیے, میرے راستے میں جو کیسر و کسرا سے ٹکرا گئے, میرے راستے میں جو چمکتی ہوئی تلواروں کے نیچے خون آلود جسم سے نہا گئے, میرے راستے میں جنہوں نے دنیا کے بڑے بڑے کافروں کو زیر و سبر کر ڈالا, فالذین ہاجروا و اخرجوا من دیارہم و اوذوا فی سبیلی و اوذوا فی سبیلی, میرے راستے میں مارے گئے, میرے راستے میں ذبح کیے گئے, میرے راستے میں سب کچھ قربان کر گئے, و اوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے راستے میں جہاد کیا, تلوار اٹھائی میدانوں میں اترے, 313 تھے 1000 کے مقابلے میں آئے, 750 تھے 3000 کے مقابلے میں آئے, 3000 تھے 10000 کے مقابلے میں آئے, اور 10000 تھے 30000 کے مقابلے میں آئے, 30000 تھے 250000 کے مقابلے میں آئے, 60 آدمی تھے 60000 کے مقابلے میں آئے, پیغمبر کے سامنے کھڑے ہیں. کسی نے یہ نہیں کہا ہم تھوڑے ہیں بچے یتیم ہو جائیں گے بیویاں بیوہ ہو جائیں گی, نبی نے فرمایا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ, اور چھوٹے چھوٹے بچے مقابلہ کر کے پیغمبر کے آگے شہید ہوئے, پیچھے شہید ہو گئے, ذبح ہو گئے, قبریں افریقہ کے جزیروں میں بن گئی, سمندروں کے خروش میں لاشوں کے ٹکڑے بہ گئے, لیکن محمد کو نہیں چھوڑا. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ, اے ابو بکر, اے عمر, اے عثمان, فتنے کی جڑوں کو اکھیڑ دے. اور پھر جڑیں اکھڑی یا نہیں اکھڑی, کہ معاذ ابن جبل فاروق اعظم کے دور میں سواری پہ سوار ہو کر قیصر روم کے دربار میں پہنچا, کیسے پہنچا؟ اٹھاؤ شبلی کی کتاب الفاروق, اٹھاؤ فتوح البلدان برادری کی کتاب, وہ کہتا ہے کہ سواری پہ معاذ ابن جبل سوار تھا اور جب قیصر روم کا تخت آیا, اس کا دربار آیا تو قالین بچھا ہوا تھا, اس نے اس قالین کے اوپر اپنے نیزے کو مارا اور خود سواری پہ بیٹھا ہے. دربار نے روکا کہ یہ تو قالین ہے, اس نے کہا بات قالین کی نہیں ہے, بات محمد کے کلمے کی ہے. قیصر روم کے دربار میں
معاذ بن جبل پہنچا تو دیدنی منظر تھا، کیسا منظر تھا، چشمے فلک نے وہ نظارہ کبھی نہیں دیکھا تھا، ہزاروں دنیا لاکھوں فوج موجود تھی، اور وہ پیغمبر کا جا پیغمبر کا صحابی نبی کا سفیر بن کر اس کے دربار میں کھڑا ہے، اور دربار میں کیا کہتا ہے، اسلم تسلم، اسلام قبول کر بچ جائے گا. اس نے کہا تو اکیلا پوری سلطنت سے ٹکرائے گا. تو معاذ بن جبل نے کہا میرے پاس وہ قوم ہے جو موت سے ایسے محبت کرتی ہے جس طرح تم شراب سے محبت کرتے ہو. میں وہ قوم لے کر آیا، کوئی اس کی مثال پیش کر سکتا ہے؟ بولو تو صحیح. تسی ملنا دس تھک گئے ہو، یہ تھک گئے ہو، میرا دل کرتا کہ تقریر کروں. اس کے طرح یہ تقریروں پر تھا مظفر نگر وڈی کانفرنس کی دی کہ سارا ٹائم نہ رہے تو بجے دے بجے دے کہ کوئی نہیں ابھی انتظام ہے مل جائیں گے تو بولا جو تقریر نہیں تھی کہ نہیں تھی جان کو ٹائم یہ تھوڑا جا تو وہ نہ رہے بجا دے ایک جذبہ تازہ کہ کوئی نہیں. جنگ احد میں، جنگ احد میں یہی جذبہ تھا جس میں دشمن کی تعداد 3000 تھی اور صحابہ کی تعداد صرف 750، ویسے تو 950 کے قریب تھے، لیکن عین لڑائی کے موقع پر 300 آدمی منافقین واپس چلے گئے جو پہلے ساتھ تھے. ہر تفصیل کا موقع نہیں، یہ جنگ جس میں ترازو عشق کا لگایا گیا، اس جنگ میں عشق کا ایسا ترازو لگایا گیا کہ اس ترازو میں عشق تلتا رہا، اس ترازو میں محبت تلتی رہی، اس ترازو میں پیغمبر کا ولولہ تلتا رہا، اس ترازو میں محمد مصطفیٰ کی محبت کا پیمانہ تلتا رہا. اور ایسا منظر چشم فلک نے نہیں دیکھا. یہی وہ جنگ تھی کہ اس جنگ میں یہ منظر بھی دنیا نے دیکھا کہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے، اور اس لاش کو رسول اللہ نے فرمایا یہ لاش اٹھا کر مدینہ لے جاؤ. تو جب اس لاش کو اونٹ کے کچاوے پہ ڈالا گیا تو اونٹ نے چلنے سے انکار کر دیا. اونٹ چلتا ہے، حضور کو بتایا گیا یا رسول اللہ اونٹ چلتا چلتا کہہ گیا، یہ تو چلنے والا اونٹ تھا لیکن آج یہ نہیں چلتا کہ اس کی لاش اس کے اوپر لاش رکھی تھی. حضور نے فرمایا اس صحابی کے بیٹے کو بلاؤ. اس کے بیٹے کو بلایا گیا تو صحابی سے کرم پر نے فرمایا بتاؤ تمہارے والد عمر بن جموں نے گھر سے چلتے ہوئے کوئی دعا بھی مانگی تھی؟ تو بیٹے نے کہا ابا جان میرے والد نے کہا تھا اللہم لا تردنی الا اہلی، کہ مجھے اپنے گھر میں واپس نہ بھیجنا. اللہ نے فرمایا اس کی دعا قبول ہو گئی ہے، اس لیے یہ اونٹ چلتا نہیں، اس کی لاش کو اس پہاڑ پہ دفن کر دو. یہ نظارہ بھی چشم فلک نے دیکھا کہ ایک شہزادہ، اس جنگ احد کا شہزادہ، صحابہ کا شہزادہ، جو دن میں دو دو جوڑے کپڑوں کے بدلتا تھا، وہ شہزادہ خوبصورت انسان جس دن کلمہ پڑا تھا آدھی رات کے وقت، اسے باپ نے گھر سے نکال دیا اور اس کے جسم سے کپڑے اتار لیے تھے، اور پیغمبر علیہ السلام نے ایک چادر اسے عنایت فرمائی جو اس نے تن ڈھانکنے کے لیے لپیٹی تھی. دن رات وہ شہزادگی میں، لیکن آج کلمہ نبی کا پڑا، تن پہ کپڑا کوئی نہیں، کچھ دن گزر گئے تو جنگ احد میں وہی شہزادہ ذبح کر دیا گیا. اس کی لاش پہ پیغمبر تشریف لائے، حضور نے لاش پہ کھڑے ہو کر دیکھا، نبی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. صحابہ نے عرض کیا کہ اس کے کفن کے لیے کپڑا پورا نہیں. اس کے شہزادے کا نام کیا تھا؟ مصعب بن عمیر سب کو رضی اللہ تعالیٰ، نام ہی بڑا خوبصورت ہے، مصعب کتنا نام ہے. پیغمبر نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے کفن چھوٹا ہے، اگر چہرے پہ کفن رکھتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں پہ کفن رکھتے ہیں تو چہرہ ننگا ہو جاتا ہے. تو پیغمبر نے فرمایا اس کے چہرے پہ کفن ڈال دو اور اس کے پاؤں پہ گھاس ڈال دو، قیامت کے دن یہ گھاس بھی اس کے خون کے قطروں کی گواہی دے. نبی کے دین کے لیے اردو فی سبیل، میرے راستے میں مارا گیا. یہ اس کی تفسیر ہے اور یہ آج کی تقریر کا عنوان یہی ہے, وقوزو فی سبیل. عربی لغت جو آدمی اس لفظ سے واقف ہو وہ بڑے مسرور ہوں گے. وقوزو, وقوزو ایزا سے ہے. وقوزو کا معنی اذیت دیے گئے, مارے گئے, کچلے گئے, سوا کیے گئے, خون بہائے گئے. وقوزو فی سبیل میرے راستے. ایک آدھ ایم ایل اے ایک آدمی کو اپنی گاڑی میں بٹھاتا, لوگ کہتے ہیں یہ بڑا بدماش ہے, وہ کہتا ہے اس نے میرے لیے الیکشن میں مار کھائی. میرے لیے ہے یہ برا لیکن مار میرے لیے کھائی. اور تیرے الیکشن کے لیے کچھ چلے تو برا بھی ہو سینے سے لگاتا, اور یہ تو برے ہی نہیں تھے. تو اللہ نے قرآن میں کتنے فخر سے کہا, وقوزو فی سبیلی, راستہ میرا تھا, خون کے قطرے ان کے تھے. میرا راستہ تھا, میرا راستہ تھا, مارے گئے گئے. یہی وہ جنگ ہے جس جنگ میں وہ پیغمبر کا صحابی جس کو حضور نے فرمایا نعمان جاؤ سعد بن ربیع کو تلاش کر چلا, اور تمہیں جہاں بھی ساتھ ملے اسے میرا سلام کہ, اسے میرا. نعمان کہتے ہیں کہ میں نے جا کر دیکھا زندوں میں مجھے ساتھ نہ ملا, جنگ ختم ہو گئی تھی. میں نے لاشوں میں دیکھا تو ساتھ کی لاش نہ ملی, اور جب میں زخمیوں میں گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ زخمی تڑپ رہے ہیں اور ان تڑپنے والوں میں ایک سعد بن ربیع بھی. میں اس کے قریب پہنچا, اس کے جسم سے خون بہ رہا تھا, اس کے جسم سے خون کے قطرے تھے اور چہرہ پورا روپ تھا, ہاتھ سے خون بہ رہا تھا. میں اس کے قریب پہنچا, میں نے اسے کہا کہ رسول اللہ نے تجھے سلام بھیجا. جب میں نے اس کے سامنے نبی کا سلام پیش کیا تو اس کی آنکھوں میں چمک آ, وہ خوشی سے رونے لگا. وہ زخمی شیر کی طرح اٹھنا چاہتا تھا لیکن وہ اٹھ نہ سکا, بار بار اٹھتا تھا پھر گر جاتا تھا کہ دنیا کے سب سے بڑے سردار نے سلام بھیجا ہے, کوئی معمولی بات نہ تھی. پھر گر گیا. جب اس سے چلا نہ جا سکا تو وہ رو پڑا اور رو کر کہتا ہے کہ اے نعمان میرا آخری وقت ہے, میں دنیا سے جا رہا ہوں, میرے نبی کو میرا سلام کہنا. لیکن دامن پکڑ لیا, میرے بھائیوں دیکھو سارے کپڑے پورا لوٹ ہے, سارا جسم پورا لوٹ ہے, ساری چیزیں پورا لوٹ ہے, اور میری طرف دیکھو نا کیا کر رہے ہیں, میں بھی آ رہا, توجہ کریں میری طرف. سارے کپڑے پورا لوٹ, سارا جسم پورا لوٹ ہے اور کوئی جسم کا ٹکڑا سلامت نہیں, ہاتھ علیحدہ تھے لٹکے ہوئے, اور اس نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اسے کہا کہ دیکھنا میرا آخری وقت ہے, میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن میری قوم کے سارے انصاریوں کو جمع کرنا کہ تمہارا سردار دنیا سے چلا گیا اور اس کی آخری نصیحت ہے کہ میرے نبی پر آنچ نہ آنے پائے. آخری وقت, وہ اردو کی سبھی آنچ نہ آنے پائے. لوگ آپ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ کہا, میں نے یہ سنا کہ اس نے کہا کہ میرے نبی کے آگے شہید ہو جانا, پیچھے شہید ہو جانا, ذبح ہو جانا, لیکن میرے نبی پہ آنچ نہ آنے پائے تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے. یہ کہتا اس نے کل میں شہادت پڑھا اور دنیا سے چلا گیا. میں سارا راستہ روتا رہا اور پیغمبر کی محفل میں پہنچا. میں نے سارا واقعہ رسول اللہ کو سنایا, نبی بھی رو پڑے اور نبی نے ہاتھ اٹھائے, اے اللہ میں ساتھ سے راضی ہوں, تو بھی راضی ہو جا. میرے بھائی نعمان کہتے ہیں کہ کئی دن گزر جانے کے بعد میں مدینہ کی ایک گلی سے گزر رہا تھا, ایک مکان کے سامنے چبوترے پہ صدیق اکبر لیتے ہوئے اور پسینے پر ایک بچی کھیل رہی ہے. واقعہ صرف اتنا نہیں تھا, یہ واقعہ نہ ہوتا تو واقعہ مکمل نہ ہوتا. نعمان کہتے ہیں میں قریب بیٹھ گیا اور میں نے پوچھا, ابو بکر آپ کے سینے پر جو بچی کھیل رہی ہے یہ آپ کی بیٹی ہے یا آپ کے بیٹے عبد الرحمان کی بیٹی ہے؟ تو ابو بکر رو پڑے, کہنے لگے نعمان تجھے نہیں پتا یہ سعد بن ربیع کی یتیم بچی ہے, میں اس لیے اس کو چومتا ہوں کہ اس کا آخری وقت آیا جنگ میں, اس نے یہ کہا کہ میرے نبی پہ آنچ نہ آنے پائے لیکن اس کو اپنی اس یتیم بچی کا خیال نہیں آیا. مسلمانوں یہ ہے وہ بات, اردو کی سبیل, میرے راستے میں مارے گئے, میرے راستے میں ذبح کر دیے گئے, میرے راستے میں الٹ دیے گئے, میرے راستے میں صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے, میرے راستے میں ان کو تباہ و برباد کرنے کی کوششیں کی گئیں, لیکن انہوں نے نہ خدا کا راستہ چھوڑا نہ مصطفیٰ کا راستہ چھوڑا ہے. بھلا بتاؤ نبی کو چھوڑ دیا تھا؟ میرے بھائیوں یہ انہیں کا راستہ تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا سردار جنگ احد میں تھا, کسی نے خبر مشہور کر دی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے,
ایک عورت ہے اس کا خاوند بھی میدان جنگ میں تھا, اس کا بھائی بھی میدان جنگ میں تھا, اس کا بیٹا بھی میدان جنگ میں تھا, اس کو پتا چلا رسول اللہ شہید ہو گئے. 90 سال اس بڑی عورت کی عمر ہے, وہ لاٹھی ٹیکتی ہوئی مدینہ سے باہر نکل رہی ہے. ایک آدمی نے کہا اما تیرا نام ام امارا تو نہیں؟ اس نے کہا ہاں میرا نام ام امارا ہے. تو کہنے لگے اما تیرا جوان بیٹا میدان جنگ میں شہید ہو گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے. ایک اور آدمی نے کہا تیرا خاوند بھی شہید ہو گیا. ایک نے کہا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا. لیکن وہ آگے سے کیا کہتی تھی, 90 سال کی بوڑھی عورت تھی, اس کے ایمان کیسا تھا, اس کے دل میں جذبہ کیسا تھا. نبی کی شہادت کی خبر اس کو پہنچ چکی تھی, حالانکہ نبی شہید نہیں ہوئے تھے, خبر غلط تھی, لیکن وہ اس جذبے اور دکھ میں جا رہی تھی کہ نبی دنیا سے رخصت ہو گئے. چلی تھی ایک ضعیفہ جستجوئے حال کرنے کو. حبیب کہتا ہے کہ چلی تھی ایک ضعیفہ جستجوئے حال کرنے کو, کسی اچھی خبر کا برکر استقبال کرنے کو. گئے تھے جنگ میں اس کا برادر اور شوہر بھی, نچھاور کر دیے تھے اس نے پرزندوں کے گوھر بھی, ملے ان سب کے رستے میں. شہادت کے پیام اس کو سنانے ہی سناتے جا رہے تھے خاص عام اس کو, مگر اس کی زبان پر ایک ہی جسم گرامی تھا, اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا. بھائی کا نہ بیٹوں کا نہ شوہر کا خیال آیا, رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پر سوال آیا. اور لوگوں نے کہا رسول اللہ تو زندہ ہے, کہاں چل کر دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی, کہ ان تاریخ آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی. اور نظر آیا کہ ہاں جلوہ فگن نور تجلی ہے, پکار اٹھی کہ اب میری تسلی ہی تسلی. نبی زندہ ہے, سارا جہان زندہ ہے. وہ اردو کی سبیلی میرے راستے میں مارے گئے, میرے راستے میں اذیتیں ان کو پہنچی, لیکن انہوں نے سب کچھ لٹا کر بھی میرے نبی کا دامن نہیں چھوڑا. چھوڑا ہے. ایک آدمی بڑا زخمی ہے, پہاڑ کے نیچے تڑپ رہا تھا. اس کے قریب ایک شخص پانی کا مشکیزہ لے کر گزرا, تو پانی کے مشکیزے والے کو اس نے اشارہ کر کے بلایا. اس نے سمجھا شاید یہ پانی مانگتا ہے, لیکن جب وہ قریب پہنچا تو اس نے کہا کیا بات ہے, پانی کی ضرورت ہے, پانی دیتا ہوں. اس نے کہا نہیں مجھے پانی نہیں چاہیے. اس نے کہا دودھ چاہیے تو میں دودھ لاتا ہوں. زخمی نے کہا دودھ بھی نہیں چاہیے. اس نے کہا مرہم پٹی کرتا ہوں. اس نے کہا پٹی کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا کہو کیا بات ہے. اس نے کہا بات یہ ہے کہ میرا آخری وقت ہے, میں دنیا سے جا رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جانے سے پہلے, دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے, آخری مرتبہ اپنے نبی کا چہرہ دیکھ لوں, میری خواہش یہ ہے. اسے پانی کا مشکیزہ نیچے رکھا اور اس صحابی کو کندھے پر اٹھایا اور آہستہ آہستہ رسول اللہ کی طرف لے چلا. پیغمبر پہاڑ کے اوپر رونق افروز تھے, آپ کے قدم زمین کی طرف لٹک رہے تھے. اس صحابی نے جب دور سے نبی کا چہرہ دیکھا تو اس نے کہا فزت برب الکعبہ, کعبے کی قسم میں کامیاب ہو گیا, مجھے چھوڑ دے. اس نے نیچے اتار دیا. اب یہ پھسٹتا ہوا پیغمبر کے قریب پہنچا اور اپنے رخساروں کو رسول اللہ کے پاؤں کے تلوے سے لگا دیا. اور اسی حالت میں نبی نے دیکھا کہ یہ تو زیادہ بن مسکن ہے. حضور فرمایا لوگو جس نے جنتی دیکھنا ہو وہ زیاد کا چہرہ دیکھے, یہ سیدھا جنت میں جا رہا.
کہ میں پانی چھپے ڈالوں غسل کر لوں, لیکن حکم پیغمبر کا آیا تو اس نے غسل نہیں کیا, کپڑے نہیں سے پہن کر باہر آ گیا. بیوی نے کہا کہ غسل نہیں کیا تو کہنے لگا حکم نبی کا کانوں میں پڑ گیا. اب میں غسل کرتا تو نبی کی فرمان کے بجائے آبری میں دیر ہو جاتی. اس نے کہا اچھا اب کیا کرو گے؟ اس نے کہا مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے, میں جنگی عہد میں جا رہا ہوں. تو بیوی آج کل کے زمانے کی ہوتی سمٹ کر رونے لگ جاتی کہ ایک رات شادی کو ہوئی ہے, مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر جانا ہے. وہ بیوی بھی پیغمبر کی صحابیہ تھی. اس نے کہا اچھا اگر واپس آ گئے تو ملاقات ہوگی, نہیں تو حوض کوثر سے ملاقات کر لیں گے. یہ کہہ کر اس کو اللہ کی سپرد کر دیا. وہ میدان جنگ میں پہنچا, لڑتا رہا, کئی دشمنوں نے رسول ذبح کر دیے, بالآخر وہ خود بھی شہید ہو گیا. جب وہ شہید ہوا میرے بھائیوں جنگ ختم ہو گئی. لاشیں 70 صحابہ کی پڑی ہے, ان لاشوں میں صاف گنگلا کی لاش نہیں ملتی. نبی پریشان ہو گئے. یہ بخاری شریف میں ہے کہ تھوڑی دیر پیغمبر پریشان رہے تو آسمانوں سے جبرائیل امین آئے. انہوں نے فرمایا پیغمبر ہنگلا سے پریشان نہ ہونا, ہنگلا تو گھر سے چلے تھے تو غسل کے بغیر چلے تھے, اور شہید کو غسل نہیں دیا جاتا. اگر ان کی لاش یہاں پڑی ہوتی تو بغیر غسل کے تم دفن کر دیتے, حالانکہ ان پہ غسل واجب تھا اور ایک رات کی بیوی کے پاس گزاری تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہنگلا کی لاش کو آسمانوں سے اٹھایا اور وہ دیکھو 70,000 فرشتے سونے اور چاندی کے برتنوں میں ہنسلا کو غسل دے رہے. مسلمانوں مجھے بتاؤ کہ جن لوگوں کو فرشتوں نے غسل دیا
آج خمینی ان کو کہے کافر تھے، آج شیعہ ان کو کہے کافر تھے، آج شیعہ کا کوئی نطفہ ان کو کہے ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، ان کے دل میں قرآن نہیں تھا، تم فیصلہ کرو کہ جن کی لاشوں کے ٹکڑے بکھر گئے، جن کو فرشتوں نے گھسل دیا، جن کے جنازے کملی والے نے پڑھائے، جن کے اوپر پیغمبر نے آنسو بہائے، وہ لوگ اگر ان کے دل میں ایمان نہیں تھا تو بتاؤ ایمان تھا کہاں، ایمان آیا کس راستے سے تھا، ایمان کس بستی میں بستا تھا، ایمان کس دریچے میں رہتا تھا، ایمان کس گھر میں رہتا تھا، اگر ان کا دل ایمان سے خالی تھا تو ایمان تھا کہاں، نبی کی جماعت کون سی تھی، جنگوں میں گیا کون تھا، علاقوں میں پہنچا کون تھا، بچے قربان کرنے والا کون تھا، بیویاں بیوہ کرانے والا کون تھا، نبی کے پرچم کے نیچے حق و صداقت کا پرچم اٹھانے والا کون تھا، کیسر و کسرا کو فتح کرنے والا کون تھا، ابو جہل کو ذبح کرنے والا کون تھا، عتبہ و خلف بن شریف کے ٹکڑے کرنے والا کون تھا، اگر ان کے دل میں ایمان نہیں تھا تو بتاؤ مکہ فتح کس نے کیا تھا، مدینہ فتح کس نے کیا تھا، کیسر و کسرا کے پرخطے کس نے اڑائے تھے، الطاقیہ میں فوجیں کس نے بھیجی تھی، افریقہ کے جزیروں میں محمد کے دین کی آواز کس نے بلند کی، اگر صحابہ کے دل میں ایمان نہیں تھا تو بتاؤ تو صحیح ایمان تھا کہاں، ایمان آیا کہاں سے تھا، یہ جنگ ہے احد کی جنگ ہے، اس جنگ میں پیغمبر کا وہ جلیل القدر صحابی جو نبی کا رشتے دار ہے، پیغمبر کا چچا ہے، جسے پہلوان مکہ کہا جاتا ہے، اس کو ایک منصوبے کے تحت ایک عورت نے جس کا بھائی جنگ بدر میں قتل ہو چکا تھا اس کا بدلہ لینے کے لیے اپنے غلام کو بھیجا، غلام کا نام واسطی بن حرب ہے، وہ غلام جو بعد میں پیغمبر علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے صحابی بن گیا تھا، جو فتح مکہ میں صحابی بنا تھا، جس کو دیکھ کر نبی نے فرمایا تھا کہ واسطی تو میری محفل میں آئے تو پیچھے بیٹھ جایا کر، تو سامنے بیٹھتا ہے تو میرے چچا کے ٹکڑے بھی سامنے آ جاتے، میرے بھائیو وہ واسطی اس جنگ میں تھا، وہ اپنی آزادی کے لالچ میں نبی کے چچا کے خون کا پیاسا تھا اور ایک اونٹ میں بیٹھا تھا، پہلوان مکہ پہلوان مدینہ حضرت حمزہ جب پہاڑ کے قریب سے گزرے مبارزت کرتے ہوئے نعرے لگاتے ہوئے کئی دشمنان کو جہنم رسید کرتے ہوئے گزرے، اس نے وار کیا، حمزہ زمین پر گر گئے، حضرت حمزہ کی حلق سے تیر گزر گیا، حضرت حمزہ شہید ہو گئے، لیکن اس نے اس شہادت پہ اتفاق نہیں کیا، بلکہ اس نے کیا کیا کہ پیغمبر کے چچا کی ناف کو رسیتا اس پہاڑ کے دامن سے رسیتا اور دوسرے کنارے پر لے گیا، اور وہاں جا کر اس نے کیا کیا، حضرت حمزہ کی لاش کے ٹکڑے کرنے شروع کر دیے، پہلے جگر چاک کیا اور جگر چاک کر کے جگر کو نکالا، کیونکہ جگر وہ پیش اپنے آقا کو پیش کرنا چاہتا تھا، جگر نکالا، ہاتھ علیحدہ کر دیے، پاؤں علیحدہ کر دیے، آنکھیں نکال دی، ناک علیحدہ کر دیے، زبان نکال دی، گردن علیحدہ کر دی، اور گوٹی جس طرح کسائی بکرے کو ذبح کرتا ہے اس طرح گوشت کے لوتھڑے علیحدہ علیحدہ کر دیے، اور وہ لوتھڑے پہاڑوں پر بکھیر دیے، دنیا کے سب سے بڑے سردار کو پتا چلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لاش کے ٹکڑوں پہ تشریف لائے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، میرا سکا چچا جو پہلوان تھا، جو دین کی تلوار تھا، جو اسلام کی حفاظت کے لیے میدان میں اترا تھا، اس کے پاؤں علیحدہ تھے، اس کے ہاتھ علیحدہ تھے، اس کی آنکھیں علیحدہ تھی، اس کا جگر علیحدہ تھا، اس کے جس ہاتھ اس کی انگلیاں علیحدہ تھی، اس کے ٹکڑے ٹکڑے پہاڑوں پر بکھیرے پڑے تھے، حضور نے فرمایا اے اللہ میں اس چچا سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا، اس نے تیرے دین کے لیے کلمہ بلند کیا، اے اللہ تیرے دین کی حفاظت کے لیے ٹکڑے ہوا، 12 ٹکڑے پڑے تھے، صحابہ نے ان کی لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا، ایک کپڑے میں باندھا، جس طرح گوشت کو کپڑے میں باندھا جاتا ہے اس طرح رسول اللہ کے چچا کے ٹکڑوں کو کپڑوں میں باندھا گیا اور ایک کنارے میں رکھ دیا گیا، جب لاش کے ٹکڑے پڑے ہیں پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، حضور علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ میرا چچا تو پہچانا نہیں جاتا، میرے بھائیوں آج اس موقع پر بھی پیغمبر نے کسی کو ماتم کا حکم نہیں دیا، پیغمبر نے اس موقع پر بھی وغیرا نہیں کیا، پیغمبر نے اس موقع پر بھی سینا کوبی کا حکم نہیں دیا، پیغمبر نے ایسے موقع پر بھی صبر کا حکم دیا، اور صبر ہی کا حکم دیا جانا چاہیے، لیکن پیغمبر نے فرمایا جاؤ اپنے پھوپھی کے لڑکے سے کہا کہ جاؤ جا کر میری پھوپھی سے کہو زبیر کہ اپنے بھائی کی لاش پر آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی کی لاش پر آئے ٹکڑے دیکھے اور صبر نہ ہو سکے، پیغمبر علیہ السلام نے اپنی پھوپھی کو میت پہ آنے سے روکا، لیکن پھوپھی نے کہا اے محمد میں تیرا کہنا کیسے ٹالوں گی، میں تو تیری امتی ہوں، میں تو تیری صحابیہ ہوں، جو حکم تیرا ہے میں صبر کر جاؤں گی، میں لاش کے ٹکڑے دیکھ کر میں اپنے خون کو پی جاؤں گی، میں صبر کرتی رہوں گی، اے محمد مصطفیٰ ٹھیک ہے میرے بھائی کی آنکھیں علیحدہ ہوگی، پاؤں علیحدہ ہوں گے، لیکن میں کبھی بھی واویلا نہیں کروں گی، حضور نے اجازت دے دی، میرے بھائیوں ہوا حمزہ کی میت پر گزشتہ رسالت کا تاثر بھی بنی تھا، میرے بابا کی جلالت کا صفیہ بنت عبد المطلب ہمشیر حمزہ کی بہت تھی ان کے دل میں الفت و توقیر حمزہ کی ہوا ان پر ہوئے گا، بہت تھی ان کے دل میں الفت تو توقیر ہم باقی کہا روکو میری پھوپھی کو میت پر نہ آنے دو جلے زخمی کو ان کے لیے نیا چرکا نہ کھانے دو علم انگیز ہے کہ تو بری دے چہرہ حمزہ کسر کو رب دہن کو رنج دے شاید یدی دے چہرہ حمزہ اور کسر میں جا کے مادر کو مگر کس وقت سمجھایا تو قلب مسلمہ ہر حال میں صبر آشنا پایا اور گئی وہ میت حمزہ پہ روئی اور نہ چلائی مگر چہرے پہ ڈالی فاتحہ پڑھ کر چلی آئی. میرے بھائیوں آج ترمبر کی پھوپھی سفیا لاش کے ٹکڑوں پہ آئی. مجھے بتاؤ مسلمانوں کسی بہن کا بھائی ذبح کر دیا گیا ہو اس کے ٹکڑے علیحدہ کر دیے گئے ہو اس کی آنکھیں علیحدہ ہو کیا منظر ہوگا کہ نبی موجود تھے بہن آئی ہے ٹکڑے علیحدہ تھے صرف اتنا کہا کہ میرا بھائی پہچانا نہیں جاتا یہ میرے بھائی کے ٹکڑے ہیں یہ حمزہ کے ٹکڑے ہیں اس کے آنکھیں ہیں اس کے علیحدہ علیحدہ ہاتھ کر دیے گئے ہیں. ان کو ترس نہیں آیا کہ یہ مرد مقلندر تھا یہ مجاہد تھا اور جگر چبانے کی کیا ضرورت تھی اور جگر نکالنے کی کیا ضرورت تھی ذبح کر دیا گیا تیر لگ گیا حلق سے گزر گیا ذبح ہو گیا شہید ہو گیا خون بہ گیا کترے کترے ہو گئے لیکن گوٹیاں کیوں لیدا کی گئی جسم کیوں لیدا کیا گیا ہاتھ کیوں لیدا کیے گئے. میرے نبی نے فرمایا اے صفیہ قیامت کی صبح تک جتنے شہید میری امت میں ہوں گے میرا چچا ان کا سردار ہو. مسلمانوں یہ ہے صحابہ کی جماعت جنہوں نے ترمبر کے دین کے لیے جنہوں نے رسول اللہ کی شریعت کے لیے قربانی پیش کی. آج پوری دنیا میں سپاہ صحابہ اس خون کے لیے ان قربانیوں کے لیے ان ٹکڑوں کے لیے صحابہ کرام کی ان عظمتوں کے لیے سپاہ صحابہ پرچم بلند کر رہی ہے. اس لیے کہ ایران میں جب سے خمینی کا انقلاب آیا اس انقلاب کے بعد خمینی کی طرف سے پاکستان میں صحابہ کے خلاف کتابیں چھپی لٹریچر چھپا رسالے چھپے اور پمفلٹ چھپے. پاکستان میں پوری دنیا میں 13 زبانوں میں صحابہ کو کافر لکھا صحابہ کو منافق لکھا صحابہ کو شیطان لکھا صحابہ کو جہنمی لکھا صحابہ کو مرتد لکھا. اس کے خلاف سپاہ صحابہ کا کیوں عمل میں آیا کہ یہ محمد مصطفیٰ کی جماعت ہے. اس جماعت کو کافر کہو گے تین کی تصویر بدل جائے گی. اس کو کافر کہو گے قرآن بدل جائے گا. ان کو کافر کہو گے شریعت کی تصویر کی صورت بدل جائے گی. سپاہ صحابہ صحابہ کی حفاظت کر کے حقیقت میں اسلام کی بنیادوں کی حفاظت کر رہی ہے اسلام کی بنیادوں پر پہرا دے رہی ہے اسلام کی بنیادوں پر چوکیداری کر رہی ہے. اور جب تک دنیا میں یہ لٹریچر یہ کتابیں صحابہ کے خلاف خمینی کی ذریت کا یہ پروپگنڈا پاکستان کے سیاہ کی یہ کتابیں موجود ہیں سپاہ صحابہ ابو بکر و عمر کو کافر کہنے والے کو صحابہ کو کافر کہنے والوں کو چوکوں میں چراؤں میں بازاروں میں کافر کہتی رہے گی. یہ میرے عقیدے کا اظہار ہے. یہ بے غیرتی ہوگی اگر میں چپ کر جاؤں لالت ہوگی اگر میں خاموش ہو جاؤں. صدیق میرا باپ ہے عائشہ میری ماں ہے ماں کی حفاظت کرنا دہشت نہیں ہے غیرت ہے. مسلمانوں یہ میرے ہاتھ میں ایک خمینی کی کتاب ہے. اس کتاب پہ غور کرو. کتاب کا نام ہے کشف اسرار. دیکھو پڑھے لکھے لوگوں خیرو بھائی یہ کتاب ذمہ داروں چودھریوں چوک قریشی کرمداد قریشی ضلع مظفر گڑھ کے ذمہ داروں آؤ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے. میں نے کوئی ہوا میں بات نہیں کی. میں بغیر حوالے سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں. یہ وہ خمینی کی کتاب ہے جس کے ٹائٹل پہ خمینی کا فوٹو جو ایران کی چھپی ہوئی ہے خمینی کی لکھی ہوئی ہے اور جس کتاب کا کئی زبانوں میں ترجمہ کر کے دنیا میں پھیلائی گئی. یہ کتاب وہ ہے جو میں نے صدر پاکستان صدر اسحاق کو دکھائی. پریشان ہو گئے وزیر اعظم پاکستان کو 28 ستمبر 1991 کو گورنر ہاؤس لاہور میں دکھائی. لڑک گئے ایک مرتبہ کہ یہ بڑا افسوس ہے ہم اس کو ضبط کریں گے. لیکن آج کتنے سال بیت گئے یہ کتاب ضبط نہیں ہوئی. اس پر پابندی نہیں لگائی گئی. اس کتاب کے 107 صفحے پر خمینی نے وہ کفر بکا ہے کہ جو کفر دنیا کا کوئی اور کافر نہیں بک سکا. خمینی نے پیغمبر کے دور دماغ حضرت عثمان غنی کو گالی دی ہے. مسلمانوں عثمان پیغمبر کا دماغ تھا. نبی نے اپنی ایک بیٹی عثمان کے نکاح میں دی. وہ فوت ہو گئی تو پیغمبر نے دوسری بیٹی دی. وہ بھی فوت ہو گئی تو نبی نے فرمایا میری 40 بیٹیاں ہوتی باری باری سب فوت ہوتی جاتی میں سب کا نکاح عثمان تیرے نکاح میں کرتا جاتا. وہ عثمان آج 1400 سال کے بعد اس پیغمبر کے دماغ کو خمینی کہتا ہے کہ میں ایسے رب کو رب تسلیم نہیں کرتا. 107 صفحے پر کش کے ساتھ کے 107 صفحے پر جو کتاب میرے ہاتھوں میں ہے اس کے 107 صفحے پر کہ ایسے رب کو رب تسلیم نہیں کرتا جس نے عثمان جیسے بد کلاش آدمی کو خلیفہ بنا دیا. مسلمانوں مجھے بتاؤ جس نے یہ کتاب لکھی اس کو مسلمان کہا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں نرمی اختیار کی جا سکتا ہے؟ سیاستدان کی مجبوری ووٹ لینا ہوگا, میری کوئی مجبوری نہیں. نواز شریف کی مجبوری ایران ہے, میری مجبوری گنبد خضرا. یہ یاد رکھو ہمارے یہاں کوئی لگی لپٹی بات نہیں. جو زبان صحابہ کو پھونکے گی, جو قلم صحابہ کے خلاف اٹھے گا اس کو توڑیں گے زبان کو کھینچے. ٹھیک ہے, اسی کتاب کشف اسرار کے 119 صفحے پہ خمینی نے کہا عمر عمر کون عمر کس طرح کس طرح کا فاتح عمر, وہ عمر جس کی رائے پہ قرآن کی صفائی ایسے اتری, وہ عمر جس کو نبی نے فرمایا جس گلی سے تو گزرتا ہے عمر اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا, وہ عمر اس کے بارے میں خمینی کہتا ہے عمر اصلی کافر اور صدیق تھا. مسلمانوں شیا کے خلاف ہمارا احتجاج وہ صد پر مبنی ہے یا انصاف پر مبنی ہے؟ یہ کتابیں نہ ہو ہم شیا کے خلاف تقریر نہ کرتے, اور بھی اس ملک میں کافر بستے ہیں یہ بھی بستے رہتے, لیکن جو اسلام کا نام لے کر ابو بکر عمر کو کافر کہے ان کے بارے میں خاموش کیسے رہتا ہے؟ اسی کتاب کے 115 صفحے کے خمینی نے کہا ابو بکر سے بڑا قرآن کا دشمن کوئی نہیں. اسی کتاب میں خمینی نے کہا کہ معاویہ نے جہنم کے سوا کچھ نہیں کمایا. اسی کتاب میں خمینی نے پیغمبر کے ایک صحابی راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 5000 احادیث امت تک نبی کی پہنچائی, ان کو خمینی نے کہا کہ ان سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں. یہ میرے ہاتھ میں غلام شاہ نجدی ملون لاہور میں رہتا ہے, اس کی 40 کتابیں نبی کے صحابہ کے خلاف چھپ چکی ہیں, ایران کے پیسے سے چھپ چکی ہیں, اور ان کتابوں میں ابو بکر عمر کو کافر اور مرتد و منافق لکھا, حضرت عائشہ کو نعوذ باللہ منافقہ لکھا. وہ کتابیں حکومت کو ہم دکھا چکے, لیکن یہ ابھی ایک تازہ کتاب چل رہی ہے. پچھلی کتابوں پر وزیر اعظم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ ساری کتابیں ضبط کروں گا, لیکن کوئی کتاب ضبط نہیں. اب 4 مہینے پہلے اس نے یہ کتاب لکھا, اگر وہ کتابیں ضبط ہو جاتی تو یہ نئی کتاب نہ لکھی جاتی. کتاب کا نام ہے نسل خلافت بلا فصل, غلام شاہ نجدی ملون جامعہ المنتظر لاہور کا مدرس. یہ نئی کتاب اس نے چھاپی, کتاب کا نام کیا ہے نسل خلافت بلا فصل. اس کتاب کے 236 صفحے تھے. یہ ملون کیا تھا الیاس بلا, یہ ملون کیا تھا کہ ابو بکر کا ایمان شیطان کے ایمان کے برابر تھا. یہ کتاب میرے ہاتھوں ٹھہرو, مجھے بتاؤ یہ کتابیں ضبط اٹھائے, یہ کتابیں ضبط ہونی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور انہی کتابوں کے خلاف سپاہ صحابہ نے پورے ملک میں تحریک چلا رکھی, اور جن لوگوں نے کتابیں لکھی ان کو سزائے موت دلوانے کے لیے ہم نے ناموس صحابہ کا بل پیش کیا. ہم عینی جدوجہد کر رہے ہیں, ہم نے کوئی جھگڑا نہیں کیا, کوئی لڑائی نہیں لڑی, ہم کسی قسم کی قتل و غارت پہ یقین نہیں رکھتے. اگر ہم قتل کرانا چاہتے کسی کو تو غلام شاہ نجدی کو قتل کراتے, ٹھیک ہے, ہم نے اس کے لیے بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا. بہادر پور میں کوئی بدماش بم کا دھماکہ کر گیا, سپاہی صحابہ کے ذمہ لگا. سپاہی صحابہ نے ان بے گناہ عید کی نماز میں داخل شیعوں کو مارنا تھا. ہم ایسی تحریف نہیں چلانا چاہتے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. بہادر پور کا جو واقعہ پیش آیا میں اس کی مذمت کر چکا ہوں اور آج بھی کرتا ہوں کہ بے گناہ شیعوں پر بم کا دھماکہ جس نے بھی کیا اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. مولانا عبداللہ خان جو میری جماعت کے مرکزی نائب صدر اور صادق ارشد اور مولوی یاسین, ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ سلسلہ ختم کیا جائے, کیا جانا چاہیے جیسے، اور اگر آزادانہ تفتیش میں یہ لوگ مجرم ثابت ہو جائیں تو ہم بڑی سے بڑی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ کے ضلع مظفر نگر جو ڈپٹی کمشنر صاحب ان کا دماغ کافی خراب ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتا اس بات نہیں پتا، ان کا دماغ کافی، اور میں بھائی یاد رکھا ہم نے پورے ملک ہر جگہ انتظامیہ سے تعاون کیا، میں نے خود ڈی سی سے تعاون کے لیے اپنی جماعت کے عہدیداروں سے کہا کہ انتظامیہ سے امن کے قیام کے لیے آپ تعاون کریں، ہمارا کوئی جھگڑا انتظامیہ سے نہیں، ہماری لڑائی صرف کیا سے ہے جنہوں نے صحابہ کے خلاف کتابیں چھاپی، ٹھیک ہے؟ انتظامیہ سے ہمارا کوئی جھگڑا کوئی فساد نہیں کرنا چاہتا، بلکہ ہر جگہ ہم تعاون کرتے ہیں، جس کی واضح مثال ہے کہ محرم میں ہم نے تعاون کیا، اور ابھی علی پور میں جو واقعہ پیش آئے اس پر ہم نے تعاون کیا، کوئی واقعہ پیش مقابلے میں نہیں آیا، ہمارے دو آدمی شہید ہوئے علی پور میں، ان کے جواب میں شیعہ کے پانچ آدمی مر سکتے تھے، ٹھیک ہے؟ مر سکتے تھے نہیں، انہوں نے کچھ لوہے کی باڈیاں نہیں پہنی ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ وہ بھی مر سکتے، گولی کرو ان کی طرح بھی ہو سکتا، لیکن ہم بد امنی پر، لا قانونیت پر اور قانون کو ہاتھ میں لینے پر ہم یقین نہیں رکھتے۔ اس کے بعد ڈی سی صاحب نے کہا کہ سپاہی صحابہ کے تمام عہدیدار تین تین لاکھ کی ضمانت دے، مچل کے بعد میری ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی کیا میں مچل کے بھر دیے، ان کو بھی کہو گئے، میں نے کہا جناب پورے پنجاب میں کہیں ایسے مچل کے بھی بھرے تم یہ کیا کرتا، انہوں نے کہا کہ ہم امن کے لیے کر، میں نے اپنے ساتھیوں کو اطلاع میں کہا کہ آپ ان سے پاؤں، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس ہماری نرمی کا نجائز کرا تھا، اور پورے ضلع میں چاہتا تھا کہ چلو دو چار آدمیوں کی ضمانت کا مسئلہ ہوگا، لیکن پورے ضلع میں ہر تحصیل تمام عہدیداروں پر تین تین لاکھ کے مچلکوں کی ضمانت، اور اس کے بعد ہمارے کارکنوں پر نجائز مقدمات اور نجائز تنگ کرنا ہر علاقے میں، یہ ہمارے صبر کا پیمانہ انتظامیہ کے واقعات سے لبریز ہو، اور ہمیں اس پر تکلیف، جس کی وجہ سے ہم نے پھر ان سے کہا، انہوں نے کہا جناب پورے پنجاب میں یہ ہو رہا ہے، لیکن میں نے پتا کرایا پورے پنجاب میں کسی ضلع میں اس قسم کی کوئی ضمانت سے مچل کے داخل نہیں کیا جاتا، لہذا آج میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ سپاہی صحابہ کا ایک کارکن بھی کوئی مچل کے نہیں بھائے آئندہ، ٹھیک ہے؟ کوئی مچل کے ضمانت کے، اور میں پنجاب حکومت سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں کا ڈپٹی کمشنر سپاہی صحابہ کے خلاف انتقامی کارروائی کرا، اس کو فی الفور تبدیل کیا جائے، ورنہ آنے والے محرم میں حالات اتنے خراب ہو سکتے ہیں کہ جو تمہارے بس کے باہر ہو جائے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہاں ضلع کی پوری انتظامیہ میں بڑے بڑے کئی افسر شیعہ ہیں، اور یہ خود شیعہ کی بنیاد پر شیعہ کی حمایت میں انتقامی کارروائیاں کر رہا ہے، لہذا میں پورے ضلع کی انتظامیہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سپاہی صحابہ اس وقت تک تمہارے ساتھ اس پورے ضلع میں کوئی پابند نہیں کرے گی جب تک یہ ڈپٹی کمشنر یہاں موجود ہے، یا یہ ڈپٹی کمشنر اپنے رویے پر معذرت نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ جب تک یہ معذرت نہ کرے یا اس کو تبدیل نہ کیا جائے گا، سپاہی صحابہ پورے ضلع میں انتظامیہ کی کسی مجلس میں کسی میٹنگ میں شریک نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور اگر یہ کہتا ہے کہ مچل کے داخل کراؤ، میری طرف سے تمہیں حکم ہے کوئی مچل کا داخل نہیں کراؤ، اور اگر اس کا دماغ خراب ہے کہ گرفتاری کرنا چاہتا ہے، تو پھر پورے ضلع کے کارکنوں سے میں کہتا ہوں کہ گرفتاریوں کے لیے تیار ہو، تیار ہو، دونوں ہاتھ کھڑا کرے، دونوں ہاتھ، دونوں ہاتھ، دونوں ہاتھ کھڑا کرے، اونچا ہاتھ کھڑا کرے، اونچا، میں اپنے کارکنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو انتظامیہ مچلکوں کی وجہ سے گرفتار کرتی ہے تو آپ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں، اور اگر آپ کی گرفتاریاں ہوئی انشاءاللہ تو پھر میں دیکھوں گا ڈپٹی کمشنر کو کہ یہ چلتا کیسے ہے. میں خود یہاں آ کر بیٹھوں گا اور انشاءاللہ سپاہی صاحبہ اس کے گھٹنے ٹیک کریں گے. ایسی تیسی تمہاری اور تمہارے اب ان کے فارمولوں کی میں یہ تمہارے فارمولے سو کی ٹھوکر سے اڑانا چاہتا ہوں. میں شرم بھی آتی میری جماعت کے علی پور میں کارکن ضلع ہو گئے. تم نے ان بدماشوں سے کیا سلوک کیا؟ برادری کے موضوع پر تم نے کیا کیا؟ تم نے تفتیش میں روڑے اٹکائے اور اس پورے ضلع میں ڈی او ہو ویسٹ کیا ہو یہاں ایس پی سے لے کر نیچے تک کئی افسر کیا ہو تم اس جماعت کو کچلنا کا پروگرام بنا چکے ہو. یاد رکھو اگر تم نے میری جماعت کے کارکنوں کو کچلنے کا پروگرام بنا لیا ہے تو پھر جو کچھ آئندہ ہوگا اس کی ذمہ داری تم پر ہوگی ہم پر نہیں ہوگی. پھر ہم بھی تمہارے ساتھ ہر قسم کی لڑائی کے لیے تیار. پھر جناب محمود کوٹ میں کارکنوں سے کہا جاتا ہے زبان پہ کراؤ مقدمے ہو گئے تمہارے باپ نے مقدمے کیے. سپاہی صحابہ کا ایک ایک بچہ یہ پوزیشن رکھتا ہے کہ وہ تمہارا مقابلہ کرے. ٹھیک ہے اور یاد رکھو اس جماعت کے کارکنوں کو لوارث مت سمجھو. اگر تم بھاگ رہا ہے تو میں پورے ملک کی سپاہی صحابہ مظفر گڑھ میں لا کر بٹھا دوں. ٹھیک ہے کبھی کرو آج ہی کرو یہ جتنے لوگ ہیں ان کو بھی کرو مجھے بھی ساتھ کرو. ٹھیک ہے
تم نے ہمارے نرمی سے لگا سر امن کا قیام امن کا میں پاؤں کی ٹھوکر مارتا ہوں تمہارے لیے خلاصہ امن کا قیام بڑا قیام تم نے امن کا کرا لیا. دو آدمی ہمارے سوا ہو گئے کہاں گیا تھے تمہارے فلسفے کہاں گیا تھا امن. ٹھیک ہے یہ امن کیا رکھنا امن پورے ملک میں نہیں ہے.
امن سپاہی صحابہ کے کارکنوں سے بات کیا اس کے وقت
مجھے کوئی بڑا فیصلہ تمہارے لیے نہ کرنا پڑے یہ بھی یاد رکھنا. ٹھیک ہے بس اتنی بات کافی ہے. ڈپٹی کمشنر عقل کے ناخن لو نسوار کھانی ہے تو چار سب دے جاؤ.
ٹھیک ہے پڑھا لوں گا نسوار تو نسوار کھا کے تو ایک ہار جو ہو کھاؤں گا وہ بھی کھا.
ٹھیک ہے آپ اس کے لیے تیار ہو قربانی کے لیے
آپ کھڑا کرو کلمہ پڑھو کلمہ ہو تیار ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہو.
آخر تاوانا الحمد للہ.